بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اللہ کے ذکر میں ایک بہت اہم حصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا مذاکرہ ہو یعنی اللہ کا تذکرہ ہو یعنی اللہ پاک کی صفات کا اور اللہ پاک کے افعال کا تذکرہ ہو تاکہ جب بندہ ذکر کرے تو ذکر کے ساتھ مذکور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جب ذکر کیا جائے تو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں پتا ہو کہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے کون ہے وہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کیسا ہے وہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس لیے اللہ رب العزت کا تذکرہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قرآن پاک میں ہے کہ جب اللہ وحدہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے ان کے دل بدک جاتے ہیں، ان کو وحشت ہوتی ہے، ارے یہ کیا ہے بھائی، ٹائم خراب ہو رہا ہے اور جی لگتا نہیں ان کا. اشْمَأَزَّتْ کے معنی آتے ہیں گھبرا جانا، بدک جانا، بور ہو جانا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، سب بشاش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا تذکرہ کیا جائے، ملکوں کا تذکرہ ہو، بادشاہوں کا تذکرہ ہو، سیاست کا تذکرہ ہو، سیاسی لوگوں کا تذکرہ ہو، پہلوانوں کا تذکرہ ہو، ایکٹروں کا تذکرہ ہو، نقاصوں کا تذکرہ ہو، مال والوں کا، دولت والوں کا تذکرہ ہو، حیثیت والوں کا، وجاہت والوں کا تذکرہ ہو، حسن والوں کا تذکرہ ہو، طبیعت کھل جاتی، بشاش ہو جاتی. شکایت کی اللہ نے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ شکایت فرما رہے کہ جب میرے علاوہ دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، اور جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کو خوشی نہیں ہوتی. تو یہاں ذکر سے مراد یہ جو اللہ تعالیٰ کا جیسے ذکر کیا جاتا ہے ویسا تو غیروں کا نہیں کیا جاتا نا، تو وہ تذکرہ ہی ہوتا ہے. تو ذکر میں تذکرہ بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حصہ ہے، بہت بڑا ذکر میں داخل ہے اور ذکر کا اہم حصہ ہے، اصل ذکر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں، وہ کیسے ہیں، کیونکہ جو وہ جیسے ہیں اس کے اعتبار سے وہ کر سکتے ہیں، وہ جیسے ہیں اس کے اعتبار سے وہ کرتے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسے چاہے، مار دیں، زندہ رکھ دیں، تندرست کر دیں، بیمار کر دیں، ذلیل کر دیں، عزت والا کر دیں، غنی کر دیں، فقیر کر دیں، بلند کر دیں، پست کر دیں، جس کے قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، نوابوں کے ساتھ، بڑے بڑے تاجروں اور بزنس مینوں کے ساتھ، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، نیک لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، جو چاہے گا. اسی لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے کرنے سے ہو رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ تو جو اس وقت ہو رہا ہے وہی کر رہے ہیں. کل یوم ہو فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہوتے ہیں، ایک حالت ہے، ایک صفت خاص کی تجلی ہے. اسی وجہ سے شیونات کہتے ہیں ان کو، شیونات الہیہ، پالنے والے وہی ہیں، وہی پالتے ہیں، حفاظت کرنے والے وہی ہیں، وہی حفاظت فرماتے ہیں. بیمار کرنے والے وہی ہیں، بیماری سے بچانے والے وہی ہیں. چاہے تو ایک چھوٹی سی بیماری سے پوری دنیا کو پریشان کر دیں، ایک ہی بیماری کا سے ایک کو پریشان کیا، ایک کو نہیں کیا. ایک بیمار کہیں رہتا ہے، سارے لوگ اس سے مسافہ کرنے، ملنے، ہاتھ ملانے کو پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، نہیں ملاتے، وہ بھی نہیں ملاتا، دوسرے بھی نہیں ملاتے. وہی آدمی اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ان کی زندگی گزر رہی. دوسرے اسے ملنے مر رہے ہیں کہ کہیں ہم بھی مر نہ جائیں اس کے ساتھ، وہی ہے، گھر والوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ڈر کی وجہ سے کام مت چھوڑو، حکم مت چھوڑو، اللہ پاک کے حکموں کو ڈر کی وجہ سے مت چھوڑو. منافقین جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں جانے سے، کیونکہ اس زمانے میں جماعت میں لڑائی ہوتی تھی، لڑائیوں کی نوبت آتی تھی، عموماً بغیر لڑے کے کچھ ہوتا نہیں تھا، ضد و ضدی تھی، لوگوں میں مزاج میں سختی تھی، عربوں میں ویسے سختی ہوتی ہے مزاج میں، عقیدے کے اندر ویسے ہی جھگڑے ہوتے ہیں. تو اب اگر کسی کو بولنے جاتے تھے تو وہ لڑائی کی نوبت آتی تھی، اس لیے جب جماعت جاتی تھی تو لڑائی کی نوبت آتی تھی. یہ قصہ ہے اس کا، اثر اس زمانے کی لاجک کا. اس کے لیے تیار بھی رہنا پڑتا تھا کہ وہی لڑائی ہوگی، دعوت دیں گے تو لڑائی ہوگی، تیار رہنا، تیار رہ کے دعوت دیتے تھے. مگر جیسی حالت ہے ویسی حالت میں دعوت دیتے تھے، سامنے والے کی تیاری کیسی ہے اس کو نہیں دیکھتے تھے. اپنے تو پر جو ان کے پاس ہے تو ہے نہیں، ہے تو نہیں ہے، چلو ایسے چلو. اب جن کے پاس چپل نہیں تھا پہننے کو، پیروں کے اوپر کپڑے لپیٹ لپیٹ کے چلتے تھے. غزوہ ذات الرقاع جو ہے، ذات الرقاع اسی غزوے کو کہتے ہیں کہ جس میں صحابہ کے پاس چپل نہیں تھے، تو انہوں نے پتھروں کے ان کے چلنے کی وجہ سے پیروں میں زخم ہو جا رہے تھے، نوکدار پتھروں کی وجہ سے خون نکل رہا تھا پیروں میں سے، تو کپڑے لپیٹ دیے تھے اس کو، پیروں کو اپنے کپڑوں کی چنڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ لپیٹ کے پورا لشکر جا رہا ہے. تو اس غزوے کا نام ہی غزوہ ذات الرقاع ہے، چنڈیوں والا غزوہ، جس میں جائیں سارے صحابہ کو اپنے پیروں پہ کپڑے لپیٹنے پڑے تھے، پیروں کے اوپر سے جیسے پٹی لپیٹتے نہیں ویسے، چپل اوپر نہیں وہی چپل. تو اب ان کے پاس کیا سامان ہوتا، کیا تیاری ہوتی بیچاروں کی، مگر حکم تھا کرنے کا تو کرتے تھے. تو منافقین جو تھے وہ معذرت کرنے لگے، ڈر جاتے تھے، یار اپن نہیں سنبھال سکتے اس کو، ہم محفوظ نہیں رہیں گے اس میں، کیونکہ محفوظ راستہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے اگر تم نہیں جا رہے ہو تو تم کو میں اگر گھر میں مارنا چاہوں تو نہیں مار سکتا کیا، یہ فرمایا، گھر میں پکڑ لوں. تم کتنے مضبوط قلعے میں رہو، وہاں پہ آنا ہے میرے کو تو آتا ہوں میں برابر، مدا کل موت کو بھیجنا ہے تو بھیجتا ہوں. کل انفاقم الفرار ان فررتم من الموت یا بالقتل، موت سے تمہارے لیے فرار نہیں ہو سکتا، نفع تم اپنے گھروں میں جا کے چھپ جاؤ. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط گھروں کے اندر ہو، کتنے مضبوط قلعوں میں ہوں بچ نہیں سکتے، تھوڑا سا ٹائم آگے نہیں بڑھ سکتا جو ٹائم مقرر ہے بندے، وقت سے پہلے جب میکائیل آتے نہیں وہ فرون عمروں نے ایک ٹائم دیا ان کو، تو وہ ٹائم سے پہلے کیوں جائیں گے، کہ وہ ٹائم سے پہلے کا تو حکم نہیں ہے نا ان کو، ٹائم کا فلاں ٹائم کا حکم ہے ان کو، تو ٹائم سے پہلے نہیں کر سکتے. اس لیے کہ نہیں میں دس منٹ پہلے سے جا کے کر کے بیٹھوں، نے جو ٹائم دیا وہ ٹائم پہ کرو بھائی، وقت سے پہلے نہیں آتے، وقت ہونے کے بعد چھوڑتے نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کتابوں میں لکھا ہے نا مشہور قصہ، ان کو اچانک گھبراہٹ شروع ہوئی. انہوں نے سلیمان سے کہا کہ حضرت میرے کو تو گھبراہٹ کی طبیعت، میرے فیملی والے وہاں پر ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہوا آپ کی مسخر ہے، اگر فرما دیے تو وہاں چھوڑ دیتے میرے کو. ٹھیک ہے چھوڑ دیتے. اچھا ہوا نے ہوا کو حکم دیا، اس کو وہاں چھوڑ دیا. ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں، وہ بھی گئے پیچھے، پھر آ گئے وہاں سے، پھر حضرت سلیمان کی مجلس میں، بولے تم مجھ سے پہلے بھی تو یہی تھے، کہیں گے ہاں میں ملک الموت ہوں، تو کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے بس یہاں میں آیا تھا, اس کی موت جو ہے نا تھوڑی دیر میں وہاں پہ تھی, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اب تھوڑی دیر میں وہاں مرے گا, اس کو وہاں کیسے پہنچاؤں؟ تو میں یہاں آ کے بیٹھا, یہ نظام ہوا گئی بھی آپ نے وہاں پہنچا دیا, پھر میں وہاں جا کے اس کو مار کے آ رہا ہوں, اس کا کام ختم کر کے آ رہا ہوں. کبھی بھی کچھ بھی کسی کے ساتھ کوئی بھی حال لا سکتے ہیں. اللہ پاک ایسے ہیں, ایسی شان والے, ایسی قدرت والے ہیں. مشرکین مکہ, مشرکین جو ہے عام مشرکین, سمندری جب سفر کرتے تو سمندر میں کشتی بھنور میں آ جاتی. زمانے میں ایسے تو تھے نہیں سفر جہاز, آج بھی تباہی ہوتی ہے لیکن پہلے تو اور بھی زیادہ ہوتی تھی. وہ تو باد بانی کشتیاں ہوتی تھیں, ہوا کے رحم و کرم پہ ہوتی تھیں. بھنور میں آ گئی, طوفان میں آ گئی تو مسئلہ بہت بڑا ہو جاتا تھا. تو جب کشتی بھنور میں آتی تو سب مایوس ہو جاتے. جب مایوس ہو جاتے تو جتنے سہارے ہیں ان سہاروں کی حقیقت کھل جاتی, جتنے سہارے سمجھتا ہے بندہ ان سب کی حقیقت کھل جاتی. کوئی کام نہیں آ رہا اس پر, نہ رشتے داری, نہ پیسے, نہ وجاہت, نہ عزت. عمر کے اندر کیا کام آئے گا؟ کسی کی قابلیت تھوڑی کام آتی ہے. وہاں بہت پڑھا لکھا ہے اس وجہ سے بھائی اب سمندر کی موجہ اس کا کچھ نہیں کر سکتے, ایسا کچھ نہیں. جتنی تعلیم ہے وہ ہو گئی, جتنا پیسہ ہے وہ, جس کو سہارا سمجھا جاتا تھا وہ سہارے سب ٹوٹ جاتے ہیں. آخری سہارا جو ہے نا وہ معبود, معبودان باطلا. فلاں خدا کو پکار کے دیکھو, فلاں خدا کو پکار کے دیکھو, فلاں خدا کو پکار کے دیکھو. تو اس وقت دل گواہی دیتا ہے کہ وہ کم وقت کیا کر سکتے, ان کو تو کھانا ہم کو دینا پڑتا ہے. نہ وہ جا سکتے ہیں, نہ وہ چل سکتے ہیں, نہ وہ پھر سکتے ہیں, نہ وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ سن سکتے ہیں. وہ خام خواہ مورتیاں ہم نے بنائی بھی ہوتی ہیں, ہمیں پوچھتے ہیں ان کو, ان سے کیا توقع کرنا ہے؟ سب فضول حرکت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سب سے نظر ہٹ جاتی ہے تو ایسی سچویشن میں ہی یاد آتا ہوں. پھر میں نے پرورٹ دے گا آپ ہم کو بچا دیجیے, اب آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو میں نام سے بات دل من تدو نہ سوائے اللہ کے ان کو تم پکار رہے تھے سب غائب ہو جاتے ہیں. علم نجاکم من البر, جب خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی, پھر احراز کر لیتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں. اترنے کے بعد فوراً ارے انہیں جو آئین و خط پہ ٹرن لیا نا ملا, وہ بس کام بن گیا. بولے جب نہیں تو ڈوب جاتے تھے اپن لوگ. پھر وہاں پہ صلاحیتیں یاد آتی ہیں, پھر ہوشیاریاں یاد آتی ہیں, پھر تدبیر ہے. بھائی یہی تدبیر وہاں کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ اللہ سے ہٹ جاتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو تمہاری اس نیت کو دیکھ کے پھر تم کو سمندر میں جانے پہ مجبور کر سکتا ہوں, پھر ہو جا دوں گا وہاں پہ. میں چاہوں تو ایسا کر سکتا ہوں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسا ادھر راستہ ہی نہیں ہے, ادھر ہی جاؤ تو پھر چلے گئے. وہاں جانے کے بعد پھر بھنور آ گیا تو کیا کر لو گے؟ بعض مرتبہ ہم سامان کھل کے آ گئے, ساری دولت پوجی پیسوں کی پوٹلی پوری وہیں رہ گئی, اب واپس جا رہے ہیں. فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سمندر کو یہاں لے آؤں جہاں پہ اس وقت تم ہو, کیا کر لو گے؟ جس جگہ کو, جس خشکی میں آ کے تم مجھے پھر بھول گئے, میں چاہوں تو پھر سمندر کو یہاں لے آؤں جہاں پہ تم ہیں. چاہے تو تم کو وہاں پہ جانے پہ مجبور کر دوں یا اس کو یہاں پہ لے آؤں, یا سمندر کو بلاؤں ہی نہیں, پانی سے کہہ دوں کہ بھائی تو کام اپنے شروع کر دیں یہاں پہ. جیسے طوفان نو میں ہوا, اوپر سے بھی پانی, نیچے سے بھی پانی, پانی پانی, وہیں سمندر کریٹ کر دیا. ویسے ہے کہ چاہے تو جہاں آدمی بیٹھا ہے وہیں زمین پھاڑ دے اور اندر کر دے, ہوا چلا دے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, طوفان آ جائے, تھنڈر اسٹارم آ جائے, ایک دم سیلاب آ جائے, آگ لگ جائے, ہوا سے, آگ سے, پانی سے, مٹی سے, وائرس سے, بیکٹیریا سے, فرشتوں سے, بغیر کسی چیز کے ڈائریکٹ حکم دے کے. ایسے اللہ تعالیٰ ہیں, جس کو دیا اسے کبھی بھی کھینچ لے سکتے, جو جس کو دیا اس کو کرنے کا موقع نہیں ہے. بڑے بڑے مالداروں کو, نوابوں کو بعض ایسی حالتوں میں دیکھا گیا جس کی حد نے کنگال کر دیا. ایک دن میں صبح کے امیر کو شام تک فقیر بنا دیا, بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا.
لائن میں کھڑے ہو کے ٹماٹر روٹی لینے پہ مجبور کر دیا بڑے بڑے امیروں کو امیرزادوں کو، کھیتوں میں جا کے چھپ کے سونے پہ مجبور کر دیا، پھر وہاں سے پکڑوا دیا. کیا بادشاہ اور کیا رعیت، اور کیا امیر اور کیا غریب، اور کیا پڑھے لکھے اور کیا بڑے پڑھے لکھے، اور کیا نیک اور کیا بد، اور کیا مجموعہ اور کیا فرد، سب ایک ہیں ان کے پاس، برابر ہے، مطلب ایک سمرا برابر ہے ان کی ریچ کے اعتبار سے، ان کی طاقت کے اعتبار سے، ان کی تصرف کے اعتبار سے، ان کی پہنچ کے اعتبار سے. اس لیے ہر بندے کو، ہر بندی کو، ان کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بچوں کو وہی پالتے ہیں، وہی بچاتے ہیں، وہی حفاظت کرتے ہیں، وہی رب ہیں، ہماری ہر ضرورت وہی پوری فرماتے ہیں، ہر ایک کی آنکھوں کی حفاظت وہی کرتے ہیں، آنکھ بچاتے ہیں وہ چاہے تو اندھا کر دیں، ہر ایک کے منہ کی حفاظت وہی کرتے ہیں چاہے تو گونگا کر دیں، ہر ایک کے کانوں کی حفاظت وہی کرتے ہیں چاہے تو بہرا بنا دیں، ہر ایک کے دل کی حفاظت وہی کرتے ہیں چاہے تو اس کا دھڑکنا روک دیں، ایک آرڈر دیں اور دل کی حرکت بند ہو جائے، پیسہ ختم، پیسہ آ جائے. میدے کا نظام، کڈنی کا نظام، لیور کا نظام، رگوں کا نظام، دوران خون کا نظام، بلڈ سرکولیشن پورا، آکسیجن کا سسٹم پورا، نبض وغیرہ کا نظام سب وہ ان کے قبضے میں ہے. اللہ پاک ایسے ہیں، بڑے طاقت والے ہیں، بڑے قدرت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی حفاظت والے ہیں، بہت علم والے ہیں، بہت ہی بہت علم ہے. اس علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی نہایت نہیں ہے، باریکی سے باریکی. بہت حکمت والے ہیں، بہت زیادہ شفقت والے ہیں، مہربانی والے ہیں. ان کے کام میں، ان کی بات میں، ان کے حکم میں جتنی شفقت ہے، جتنی خیر خواہی وہاں پائی جاتی ہے، بھلائی چاہنا وہاں پایا جاتا ہے، کہیں نہیں پایا جا سکتا. جتنا اللہ اپنے بندے پر شفیق ہے کوئی نہیں ہو سکتا. جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بتایا ہے، اس راستے میں جو بچاؤ ہے بندے کا، اور کسی راستے میں نہیں ہو بچا. جو کام بننا ہے بندے کا، اور کسی کام راستے میں نہیں بن سکتا وہ کام بندے کا. جو کامیابی ہے بندے کی، وہ کسی اور جگہ سے کامیابی نہیں مل سکتی. اللہ پاک شفیق ہے، بڑی شفقت والے، بڑی رحمت والے ہیں. اپنا نمائندہ، اپنا رسول بھیجا پوری مخلوق میں، اس کو بڑا سراپا شفیق بنا کے بھیجا. رؤوف شفیق کو کہتے ہیں، رافت شفقت سے ہی، سراپا شفیق بنا کے بھیجا. رحم ہی رحم، رحمت بنا دی ہے سارے عالموں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کی تعلیم، انسانوں کی تعلیم، انسانوں کی تربیت، انسانوں کو ادب سکھانا، انسانوں کو طریقہ بتانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے میں جو بات ہے وہ کسی طریقے میں نہیں ہو سکتی، اس میں جو کامیابی ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتی. چھوٹی سے چھوٹی سنت سے بھی ذہن ہٹنا نہیں چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی سنت سے بھی ذہن ہٹنا نہیں چاہیے، خیال بھی نہیں آنا اس کے خلاف کا. اور اسپیشل جو خلاف سنت چیز ہے، یعنی سنت سے ٹکرانے والی جو خاص طور پر جو چیز ہے، اس کی نفرت دل میں ہونا. جتنی زیادہ اس کی نفرت ہوگی اتنی زیادہ حفاظت ہوگی. پیشاب سے، پاخانے سے زیادہ نفرت سنت کے خلاف والے طریقوں سے ہونا چاہیے. ایک طرف خلاف سنت طریقہ ہو، ایک طرف پاخانہ رکھا ہوا ہو، تو خلاف سنت طریقے سے بچنے کی اس سے زیادہ فکر ہونا جتنا پاخانے کو ہاتھ میں لینے کی، ہاتھ میں لینے سے بچنے کی فکر ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شفقت، وہ جو طریقہ بتایا گیا وہ سراپا شفقت کا ہے، وہ رحمت کا ہے، وہ سلامتی کا ہے، وہ نوازش کا ہے، وہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. اگر وہ چھوٹے گا تو فائدہ نہیں رہ سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے جا رہے تھے، بیت المقدس جا رہے تھے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے بلایا تھا. جب بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے اور وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے، تو انہوں نے اندر سے کہلا بھیجا کہ تمہارے امیر کو بلاؤ، اس کو ہم دیکھیں گے، ہماری سمجھ میں آیا تو ہم چابیاں دے دیں گے، قلعہ فتح ہو جائے گا. تو جب وہ عبیدہ ہیں ان کو پیش کیا، وہاں کے سپہ سالار وہی تھے، قافلے کے ذمہ دار تھے. انہوں نے اندر سے دیکھ کے کہا کہ یہ تمہارا امیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کا جو امیر ثانی ہوگا حضور کے بعد، اس کا پورا حلیہ اور اس کے پورے تفصیلی حالات ان کی کتابوں میں پہلے سے لکھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حالات, خلیفہ اول کے بھی حالات, خلیفہ دوم کے بھی حالات, اور ان کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت ان کا خلیفہ دوم ہے, تو اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے علماء مشائخین کہ وہ جب آئیں گے تو دیکھیں گے, تو دیکھے تو میچنگ نہیں ہو رہی تھی, تو بولے یہ نہیں ہوتا ان کا امیر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے تو بولے جیسے احوال تھے سب کو پتا ہے, انہوں نے پیوند والا کرتا پہنا ہوا تھا. حضور نے کپڑے کو پیوند لگانے کی ترغیب دی ہے کہ جب کپڑا پھٹ جائے تو نعمت کی ناقدری مت کرو, جب تک اس کو استعمال کر سکتے ہو کرو, پیوند لگا لو. تو پیوند لگا لینا سنت ہے, پیوند لگا کے پہن لینا, اس کا تعلق بے عزتی سے نہیں ہے, ہلکے پن سے نہیں ہے. مفلسی اسباب کی کمی جو ہے نا, یہ آدمی کو بے عزت نہیں کرتی اصول میں, یہ کوئی بے عزتی کی چیز نہیں ہوتی. اور جو نعمت ہے, نعمت دینے والے کی طرف سے احسان ہے, وہ اس کی قدر ہونی چاہیے. وہ پیوند کئی پیوند لگے ہوئے تھے ان کے کرتے میں. تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف نے مشورہ دیا کہ یہاں کے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے, آپ نیا کپڑا پہن لیجیے, نیا کرتا پہن لیجیے, لے دیں گے. تمہارا رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا, فرمایا کہ تم اتنے پرانے ہو, اتنے قدیم الاسلام ہو, اور تم یہ بات کہہ رہے ہو. تو پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کو برا نہ لگے اس لیے تم یہ کپڑے اچھے پہن لو, یا مطلب ان لوگوں کو برا نہیں لگنے کے لیے تم سنت چھوڑ دو, ان لوگوں کو برا نہیں لگنے کے لیے تم یہ خلاف سنت کام کر لو, یہ سنت کو چھوڑ دو لوگوں کی رواج. اس پر یہ فرمایا تم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تو سب سے زیادہ ذلیل لوگ تھے, اذل الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل ترین ہم تھے, اللہ نے اسلام سے ہم کو عزت دی, اعزنا اللہ بالاسلام. اگر ہم عزت کو تلاش کریں گے اسلام کو چھوڑ کر, اسلام سے ہٹ کر, اذلنا اللہ, دوبارہ پھر اللہ ہمیں ذلیل کر دے. ولو نطلب العزة بغیر الاسلام اذلنا اللہ, اگر عزت کو ہم تلاش کریں گے بغیر اسلام کے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. تو اسلام سے ہٹ کر عزت ہم چاہیں گے تو اللہ ذلیل کرے گا. یہ کس بات پہ حضرت عمر نے فرمایا؟ فرض چھوڑنے پر, نماز چھوڑنے پر, روزہ چھوڑنے پر, زکات چھوڑنے پر, حج چھوڑنے پر. یہاں پہ وہ بات ہو ہی نہیں رہی تھی, وہاں یہ ٹاپک نہیں تھا, وہاں پہ کوئی حرام کام کی بات نہیں ہو رہی تھی. بس یہ ہے کہ جو ہمارا طریقہ ہے, ہمارے محبوب کا طریقہ ہے, اس کے مقابلے میں دوسرے کی حیثیت ہی کیا ہے, دوسرے کی رعایت, دوسرے کا وزن ہی کیا ہے, دوسرے کی چاہت ہی کیا چیز ہوتی ہے, دوسرے کی رعایت کی ضرورت ہی کیا ہے اس میں, ایسا تھا نہیں پہنے. وہ اتنی بڑی بات بننے کے بعد پہننے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہاں جب گئے تو انہوں نے جو کتاب نکال کے دیکھا تو بالکل ہو بہو کہ وہ اس حالت میں داخل ہوگا, اس کی شکل و صورت یہ ہے, اس کے کپڑے پہ پیوند ہوں گے. اگر ان کی رعایت میں کرتا بدل دیتے تھے تمہار تو جو کتاب میں حالات لکھے ہوئے تھے نا اس کی خلاف ورزی ہو جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انہوں نے کہا کہ اس بندے سے, ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس بندے سے پنگا مت لینا, اگر عافیت چاہتے ہو اس بندے سے پنگا مت لینا, اس کو چابیاں دے دینا خاموشی سے. بیت المقدس کا خلافت تھا, چابیاں اندر سے پھینکنی باہر. مسلمان اجتماعی طور پر اگر سنت پر آئے گا نا تو دشمن کا غلبہ ختم ہو جائے گا, یہ قاعدہ ہے, دشمن مغلوب ہو جائے گا, باطل ٹوٹ جائے گا. انفرادی طور پر اگر مسلمان ایسا کرے گا تو اجتماعی وعدے جو اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ اجتماعی طور پر ہیں, انفرادی طور پر پورا کرنے کی صورت میں آخرت میں فائدہ ہوگا اصل, اور جزوی طور پر دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن پورا مجموعی طور پر جو وعدے اللہ کے ہیں ایمان والوں کے ساتھ وہ نہیں پورے ہوتے اگر انفرادی طور پر ہو, انڈیویجول طریقے پر ہو. اگر مجموعہ آ جائے سنت کے مطابق تو چونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نمائندے, اللہ سے زیادہ کون شفیق ہے, اللہ سے زیادہ کون مہربان ہے, اللہ سے زیادہ کون سلامتی والا راستہ دینے والا ہے, اللہ سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون دینے والا ہے. اب فائدہ دینے والا راستہ بندہ چھوڑ دے گا تو پھر نقصان تو ہوگا, یہ ہے وہ چیز. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو قبول کر کے ان کی ہر بات کو, ان کے ہر طریقے کو قبول کرنا. مسلمانوں کی حفاظت سنت سے محبوبیت میں ہے، سنت سے محبت میں ہے، اور جتنا زیادہ سنت سے محبت کم ہوگی اتنا زیادہ مسلمانوں کی حفاظت مخدوش ہو جائے گی، خطرے میں آ جائے گی، اور اگر محبت سے نہ صرف کم ہوئی بلکہ چھوٹنا ہو گیا تو پھر اس پر دشمن کا مسلط ہونا لازمی ہے، مسائل کا ہونا ضرور لازمی ہے، مسائل بڑھتے ہی چلے جائیں گے، دوسروں کے کلچر کو، دوسروں کے طور طریق کو، دوسروں کی دعو، دوسروں کی جنا والا تقریبات کو، کہیں تھینکس گیونگ منائی جا رہی ہے، کہیں جنا والا کرسمس منائی جائے گی، کہیں برتھ ڈے ہوتا ہے اس کے کیک کاٹے جاتے ہیں، کہیں کچھ کہیں کچھ، کہیں ان کا والا لباس ہے، کہیں ان کے والا کھانے پینے کا طریقہ ہے، ان کے والی تہذیب ہے، ثقافت ہے، وضاقتا ہے، شکل صورت ہے، چاہتے ہیں، اور ہم کو اس دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے یہ کیفیت اپنے اندر لا لینی چاہیے، ویسے تو ہر وقت لے آنی چاہیے لیکن اس کی کوشش کرتے ہی رہنا ہے تاکہ مرنے سے پہلے اسلام پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، مرنے کی حالت میں آدمی پکا فرما بردار ہو، مطیع ہو، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو خیر یہ اس پر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے بندے پر مہربانی کی وجہ سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور آپ کو وہ طریقہ دیا گیا زندگی کا، کیونکہ وہی علم والے ہیں، وہی حکمت والے ہیں، وہی شفیق ہیں اپنے بندوں پر، وہی مہربان ہیں، وہی رحمان ہیں، وہی رحیم ہیں، وہی رؤوف ہیں، وہی کریم ہیں، وہی ستار ہیں، وہی وہاب ہیں، عطا فرمانے والے ہیں، وہی وسعت عطا فرمانے والے ہیں، وہی کشادگی دینے والے ہیں۔ اس اللہ کو یاد کرنا ہے، یاد کرتے رہنا ہے، یاد رکھنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے روز، ایسے اللہ پاک کو جو ہمارے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، حاکم ہیں، ان کو روزانہ یاد کرنا ہے، ان کو یاد کرنا ان کو پسند ہے، ان کے نام کا تکرار کرنا ان کو پسند ہے، نام ریپیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ ان کو پسند ہے کہ میرے نام کو ریپیٹ کرو، ختم ہوگی بات، یہی ہوتا ہے کہ ان کو پسند آتا ہے، ان کو پسند آ گیا تو سب کچھ ہوتا ہے، ان کی پسند ہی سے سب کچھ ہے۔ مذکور اسم ربک، اس کے رب کے، تیرے رب کے اسم کا ذکر کرو، وتبتل الیہ تبتیلا، اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کے کرو، وذکر ربک کثیرا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو صبح شام یاد کرو، چلتے پھرتے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے یاد کرو، لیٹے ہوئے یاد کرو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل حین علی کل احیان، یہ بھی لفظ آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، ہر وقت، کوئی وقت ظہور نہیں ہوتا تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں تب بھی، لوگوں کے ساتھ ہیں تب بھی، نماز میں ہیں تب بھی، تلاوت میں ہیں تب بھی، ذکر میں ہیں تب بھی، گھر میں ہیں تب بھی، بازار میں ہیں تب بھی، دشمن کے ساتھ ہیں تب بھی، حج میں ہیں تب بھی، روزے میں ہیں تب بھی، زکات میں، جو کام، جو بھی کام کر رہے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد رہتی تھی حضور پر۔ اللہ کو یاد کرنا انسان کے لیے زندگی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کما مثل الحی والمیت، جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی مثال، اور جو یاد نہیں کرتا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی یاد کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے کہ وہ زندہ ہے، اور نہیں یاد رکھنے والے کی مثال مردہ کی ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے بندہ زندہ ہے، اللہ کو یاد نہیں آ رہی ہے تو بندہ مر چکا ہے، اس کی روح مر چکی ہے۔ اس لیے صوفیہ کے پاس اس بات کا بڑا اہتمام ہے کہ روزانہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات کے بیان، اگر نظر صحیح سے کام لیا جائے تو آپ کے معجزات ضبط اور احساس سے متجاوز ہیں، یعنی ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر حال باعتبار تضمن حکم، باعتبار تضمن حکم و مصالح و اسرار کے خارق عادت ہے۔ آپ کا ہر قول یعنی آپ کی ہر بات، ہر فعل یعنی آپ کا ہر کام، ہر حال آپ کی ہر حالت، حکمتوں کو شامل ہونے کے اعتبار سے اور مصلحتوں کو شامل ہونے کے اعتبار سے اور اسرار بھیدوں کو شامل ہونے کی وجہ سے خرق عادت ہے، عادت کے بالکل برخلاف ہے۔ آپ کسی سے پڑھے نہیں، کسی کو استاد نہیں بنایا اپنا، پڑھنا لکھنا بھی آپ پڑھنے لکھنے کا کام آپ نے نہیں کیا۔ آپ کی بات میں جو علوم تھے، آپ کے کام میں جو باتیں تھیں، جو اسرار تھے، جو اس میں حکمتیں تھیں، جو فوائد تھے، وہ آپ کا، اس وجہ سے آپ خرق عادت جو ہے معجزے کو کہتے ہیں۔ آپ کی ہر بات معجزہ تھی، آپ کا ہر کام معجزہ تھا، آپ کی ہر حالت معجزہ تھی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں اتنی حکمتیں تھیں، اس میں اتنی مصلحتیں تھیں، اور اس میں اتنے بھید چھپے ہوئے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اقوال اور افعال اور احوال کے تمام جزئیات کا حصر عادتاً نہ ممکن ہے نہ واقع ہوا ہے، ممکن نہیں ہے۔ لہذا اس وجہ سے آپ کے معجزات کا شمار بھی ممکن نہیں ہے، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ ان حکمتوں کا علم تفصیلاً عرفاء اور حکماء الہی کے صدور اور قلوب میں القاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ اولیاء اللہ کے دلوں میں اس کی حکمتیں ڈالتے ہیں، اور اجمالاً کتب اسرار شریعت میں اور اسرار شریعت کی جو کتابیں ہیں اس میں اجمالاً اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے امام غزالی کی تصنیفات، امام شعرانی علامہ عبد الوہاب شعرانی کی تصنیفات، شاہ ولی اللہ کی تصنیفات، وہ حسین حبر رحمہم اللہ تعالی کی کتابیں جستہ جستہ پائے جاتے ہیں۔ اس بنا پر آپ کے معجزات فوق الحد والعد واقع ہوئے ہیں، لیکن چونکہ اس کا ادراک عوام کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس سے قطع نظر کر کے اگر انہی خوارق پر اکتفا کیا جائے جو نظر ظاہر اور عامی میں بھی خارق ہیں، وہ بھی 10,000 سے کم نہیں۔ اس سے قطع نظر اگر انہی معجزات کو شمار کیا جائے جو کہ جن پر جو عوام کی نظر میں بھی آ سکتے ہیں، وہ 10,000 سے کم نہیں۔ چنانچہ 7,700 معجزے پر تو صرف قرآن مجید اپنی بلاغت کے اعتبار سے قطع نظر اس کے کہ اخبار عن المغیبات پر مشتمل ہے، وہی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن پاک کا ہر وہ حصہ جو سورہ انا آتینا کے برابر ہوتا ہے وہ ایک معجزہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قیامت تک کے واسطے چیلنج اس کا ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا ہے، یہ ہے کہ کلام اللہ میں جس قدر کلام کے برابر سورہ انا آتینا کے ہے معجزہ ہے، اور سورہ انا آتینا میں 10 کلمے ہیں، اور سارے کلام اللہ میں کچھ اوپر 77,000 کلمے ہیں، تو جب 77,000 کو 10 پر تقسیم کریں تو 7,700 حاصل ہوتے ہیں۔ بس کلام اللہ میں 7,700 معجزے ہیں، اور اگر اس کی پیشنگوئیوں کو لیا جائے جن میں سے 13 الکلام المبین میں جمع کیے ہیں، اور نیز 77,000 سے جس قدر بیشی ہے اس کو بھی 10 پر تقسیم کر کے حاصل قسمت کو ملا لیا جائے تو اس عدد میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو قرآن مجید کے معجزات ہوئے، اور محدثین اور اہل سیر نے جو معجزات آپ کے اپنے علم کے موافق لکھے ہیں وہ بقول محدثین 3,000 ہیں۔ ان کے علاوہ جن میں سے 1,000 معجزے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں، اور 300 سے زائد الکلام المبین میں مذکور ہیں، تو اس حساب سے 10,000 سے زائد ہیں۔ اگر خصائص کبریٰ دستیاب نہ ہو یا عربی نہ جاننے والوں کی سمجھ میں نہ آئے تو کتاب الکلام المبین کا بھی مطالعہ اس باب میں کافی اور مجیب تقویت ایمان ہے۔ اس کتاب میں اول ایک تقریر بطور تمہید کی لکھی ہے جس میں آپ کے معجزات کا عالم کے تمام اقسام سے متعلق ہونا بیان کیا ہے، آپ کے معجزوں کا دنیا کے تمام قسموں سے متعلق ہونا بیان کیا ہے، پھر اس کے اس بات کے لیے ہر قسم کے معجزات کو جدا جدا ذکر کیا ہے۔ چونکہ یہ میرا رسالہ بہت مختصر ہے اس لیے اس میں صرف اس تقریر کو بوجہ اس کے دل پذیر اور دلچسپ ہونے کے نقل کر کے تمام اقسام کے معجزات میں سے 2 سے 4 تک پر اختصار کرتا ہوں۔ وہ تقریر ملخصاً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رحمت کے واسطے تمام عالموں کے لیے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تب آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا، اور ظاہر ہے کہ اللہ اللہ کہنے والے آپ ہی کی رسالت کے ماننے والے ہیں، پس رسالت آپ کی باعث بقا و امن تمام عالموں کا ہے، اور نہ صرف نوع انسان بلکہ سب اقسام عالم کی آپ کی رسالت سے نفع یاب ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. انسانوں کے علاوہ جتنی قسمیں ہیں اس اقسام عالم میں، دنیا میں، کائنات میں، وہ سب آپ کی رسالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی لیے اللہ جل جلالہ نے آپ کو جمیع اقسام عالم میں تمام عالم کی قسموں میں معجزات عطا فرمائے. اور معجزہ چونکہ دلیل اور ثبوت نبوت ہے، اور دلیل شاہد ہوتی ہے، پس اس سے ثابت ہوا کہ تمام اقسام عالم باعتبار تعلق معجزات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے اور شہادت دینے والے ہیں. تو عالم میں جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شہادت دیتی ہیں، گواہی دیتی ہیں. بس آپ کی شان کیسی عظیم ہے کہ جس طرح توحید پر تمام عالم گواہ ہے، اسی طرح آپ کی رسالت پر تمام عالم گواہ ہے. چنانچہ بیان اس کا یہ ہے کہ عالم دو قسم کا ہے، عالم معانی اور عالم اعیان. عالم معانی عبارت ہے، مطلب ہے ان چیزوں سے کہ وہ چیز دوسری چیزوں میں ہو کے نہ پائے جاتے ہوں، دوسری چیز میں ہو کے پائے جاتے ہوں، بذات خود قائم نہیں، اور انہیں عرض بھی کہتے ہیں، جیسے کلام اور علم اور رنگ اور رب اور بو. اور عالم اعیان عبارت ہے ان چیزوں سے جو بذات خود قائم ہیں اور انہیں جوہر بھی کہتے ہیں، جیسے زمین، آسمان، آدمی، درخت. پھر عالم اعیان دو قسم کی ہے، عالم ذوی العقول یعنی وہ لوگ جو عقل رکھتے ہیں، جیسے انسان اور جن، اور عالم غیر ذوی العقول یعنی وہ جو عقل نہیں رکھتے، جیسے جمادات، حیوانات. اور عالم ذوی العقول عقل والا تین قسم کا ہے، عالم ملائک، عالم انسان اور عالم جنات. اور عالم غیر ذوی العقول یا علوی ہے یعنی آسمان اور ستارے، یا سفلی ہے یعنی وہ اجسام جو آسمان کے نیچے ہیں. اور عالم سفلی دو قسم کی ہے، یعنی عالم بسائط اور عالم مرکبات. عالم بسائط سمرات عناصر اربعہ ہیں، یعنی پانی اور آگ اور مٹی اور ہوا. اور عالم مرکبات تین قسم کی ہے، جمادات، نباتات اور حیوانات. اور انہی کو موالید ثلاثہ بھی کہتے ہیں. بس اقسام تفصیلی عالم کے نو ہوئے، عالم معانی، عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن، عالم علوی افلاق و کواکب، اور بسائط یعنی عناصر، جمادات، نباتات، حیوانات. اور یہ عاجز یعنی حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مرکبات کی اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ ایک وہ جس میں ایسا مزاج ہو کہ مرکب کی ترکیب کو چندے محفوظ رکھ سکے، ایک وہ جو محفوظ نہ رکھ سکے. جو مرکب کی ترکیب کو محفوظ نہ رکھ سکے اس کو کائنات الجو کہتے ہیں، جیسے صحاب، بادل وغیرہ. اور اول کی وہی تین قسمیں ہیں جو موالد ثلاثہ کہلاتی ہیں. اس طرح سے کل اقسام 10 ہوئے، 9 وہ جو مذکور ہوئے اور 10ویں کائنات الجو. اور ہر قسم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ظاہر ہوئے ہیں. اس کے بعد 9 باب لائے ہیں اور ہر باب میں معجزات کثیرہ ذکر کیے ہیں صاحب الکلام المبین نے. احقر نے ہر باب میں سے 2 سے 4 تک معجزات لے لیے ہیں، جس کو بترتیب اقسام نقل کرتا ہوں. عالم معانی، قرآن مجید باعتبار اپنی بلاغت و اخبار عن الغیبات کے، نمبر 2 وہ خبریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل الوقوع بیان فرمائی، ابھی تک واقع نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ نے جو بیان فرمائی، جیسے صحیحین میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واعظ میں جتنی باتیں قیام قیامت تک، قیامت قائم ہونے تک ہونے والی تھی، سب بیان فرمائی. جس نے یاد رکھا اسے یاد رہے، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا. اور میرے ان اصحاب کو اس بیان کی خبر ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں. اور بادشاہ اس میں سے ہوتی ہے کہ میں اسے بھول گیا تھا، پھر میں جب دیکھتا ہوں اسے تب مجھے یاد آتی ہے، یعنی بعد وقوع خبر کے پہچان جاتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ کتنی تفصیلیں آپ نے باتیں بتائی ہوں گی. جس طرح سے کسی شخص کی صورت آدمی کو یاد ہو اور وہ شخص غائب ہو جائے، پھر جب اسے دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے. نمبر 3 وہ واقعات حالی جو آپ نے بے دیکھے بیان فرما دیے. جیسے بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے قصے میں حضرت زید اور حضرت جعفر حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر دی، قبل اس کے کہ خبر آوے، وہ خبر آنے سے پہلے آپ نے دے دی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ نشان لیا زید نے پھر شہید ہوا یعنی جھنڈا، اور نشان لیا جعفر نے پس وہ شہید ہوا، پھر نشان لیا ابن رواحہ نے پھر وہ شہید ہوا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، اور فرمایا آپ نے کہ آخر کو ایک خدا کی تلوار نے نشان لیا یعنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فتح حاصل ہوئی، پھر اسی کے مطابق خبر آئی۔ نمبر چار، عالم ملائکہ۔ صحیح مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز بدر ایک شخص مسلمانوں میں سے پیچھے ایک شخص کے مشرکوں سے دوڑتا تھا، مشرکوں کے پیچھے مشرک کے پیچھے ایک مسلمان دوڑ رہا تھا، ناگا اس نے ایک کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک سوار کی آواز سنی، اس نے کہا کہ بڑھ اے حیزوم، سو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مشرک آگے اس کے چت پڑا ہے اور ناک اس کی ٹوٹ گئی ہے اور منہ پھٹ گیا ہے کوڑے کے مار سے، اور یہ سب جگہ سبز ہو گئی ہے۔ وہ شخص مسلمان انصاری تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس نے اس واقعے کو بیان کیا کہ میں ایک مشرک کے پیچھے جا رہا تھا اور اچانک مجھے کوڑے کی آواز آئی اور ایک صاحب کی آواز آئی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بڑھ اے حیزوم، پھر ایک زور سے جو آواز آئی تو مشرک گرا ہوا تھا اور اس کی جناب والا ناک ٹوٹ گئی تھی اور منہ پھٹ گیا تھا، پورا ہرا ہو گیا تھا، اس نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، یہ آسمان سوم کی مدد کا فرشتہ تھا اور حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اکثر غزوات میں فرشتوں کو بھیجا، چنانچہ بدر میں اور احد میں اور حنین میں فرشتوں نے مدد کی۔ نمبر پانچ، بیہقی نے دلائل النبوہ میں اور ابن سعد نے طبقات میں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پر دکھا دیجیے، حمزہ نے، آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ نہ سکو گے، انہوں نے کہا کہ آپ دکھا دیجیے، آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئے اور جبرائیل علیہ السلام کعبے پر اترے، آپ نے حمزہ سے فرمایا کہ نگاہ اٹھاؤ، انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد، زبرجد اخضر یعنی سبز زمرد چمکتے ہوئے کے تھا، سو غش کھا کر گر گئے حمزہ۔ عالم انسان، ظہور ہدایت۔ جیسے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف دعوت کرتا تھا اور وہ مشرک تھی، ایک دن میں نے اس سے اسلام کے لیے کہا، اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا کلمہ کہا، مجھے ناگوار ہوا اور میں روتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا، اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ میری ماں کو ہدایت کرے، آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اہدی امہ ابی ہریرہ، اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، ابو ہریرہ، یا اللہ ابو ہدایت کر ابو ہریرہ کی ماں کو۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کر خوش ہوتا ہوا اپنے گھر آیا، دیکھا دروازہ بند ہے اور میری ماں نے میرے پاؤں کی آواز سن کر کہا وہیں ٹھہر ابو ہریرہ، میں نے پانی کی آواز سنی، میری ماں نے نہا کر اور کپڑے پہن کر دروازہ کھولا اور کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول، اور ابھی برا بلا سن کے گئے تھے ان سے۔ میں خوش ہو کر شدت خوشی سے روتا ہوا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آیا اور اپنی ماں کے اسلام کی خبر دی، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و جا لائے۔ ظہور برکت، جیسے بیہقی نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزلہ ابن حزیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے حق میں دعائے برکت کی، سو یہ حال ہو گیا کہ کسی آدمی کے منہ میں ورم ہوتا یا کسی بکری کے تھن میں ورم ہوتا اور وہ ورم والی جگہ حضرت حمزلہ کے سر کے جگہ سے چھو دی جاتی، لگا دی جاتی، وہ ٹھیک ہو جاتی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب اس جگہ پر موضع مس رسول اللہ پر یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا ہاتھ، وہاں پر لگا دیا جاتا تو وہ ورم صاف ہو جاتا تھا۔ شفاء مرضا، بیہقی اور طبرانی اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ حبیب ابن فدیق کے باپ کی آنکھوں میں پھلی پڑ گئی تھی اور بالکل اندھے ہو گئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا, اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے انہیں 80 برس کی عمر میں سوئی میں ڈورا ڈالتے ہوئے دیکھا. نمبر 9 قہر بے ادبا. جیسے مسلم نے سلمہ ابن اقوا سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے کھا نہیں سکتا, حالانکہ ہاتھ اس کا اچھا تھا. یہ بات اس نے غلط بے باکی سے براہ استنکاف کہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا. اس کا حال ایسا ہی ہو گیا کہ سیدھا ہاتھ اس کا کام سے جاتا رہا اور منہ تک نہیں پہنچتا تھا. عالم جن. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن, وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم.